بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی آپ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، مذہب تشیع کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے جانا کہ مذہب شیعہ کب سے وجود میں آیا۔ درواقع یہ اسلام کی ایک تفسیر ہے جو معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن مذہب شیعہ کو کہا جاتا ہے مذہب جعفری، تو اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہوگا، لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم آپ کے نظریات سے آشنا ہوں گے، اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں اس ایک چھوٹی سی رپورٹ کے بعد۔ آپ کی نظر میں شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟
میں اپنی نظر میں بتانے سے پہلے امام کے نظریے سے بات کو عیاں کرتے ہوئے اس طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کو نماز کی پابندی کے ذریعے سے پہچانو، یعنی جیسے ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئے یہ مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے، کون؟ کہ جو مسجد کی طرف اذان کی آواز سنتے ہی دوڑ پڑتا ہے، اور دوسرے، ہمارا شیعہ روز اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا پابند ہونا چاہیے۔ تیسرے امام صفت بتاتے ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سر کو جب سجدے میں رکھتا ہے تو قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی پر اپنے سر کو رکھتا ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، حقوق والدین کا خیال رکھتا ہے، اطاعت والدین کا خیال رکھتا ہے، اور حقوق برادران کا اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔
شیعوں کو جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟
دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کی خدمت جو 14 معصومین ہیں سب نے برابر کی، لیکن سب سے زیادہ خدمت چونکہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے کی، تو ان کی مناسبت سے، کیونکہ ان کے زمانے میں جو مدرسے میں 4000 سے زائد شاید طلبہ پڑھتے تھے، اور اس زمانے میں جو دوسری فقہ نکلی ان کے بھی جو بانی میں کہوں گا وہ بھی اسی مدرسے سے فیضیاب ہوئے، تو کیونکہ مذہب اسلام کی خدمت بہت زیادہ کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، تو اس مناسبت سے شیعوں کو جعفری کہا جاتا ہے۔
واقعہ کربلا کے بعد ہمارے اماموں کو موقع نہ مل سکا، لیکن جب وہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا تو آپ نے مدینہ میں بہت زبردست مدرسہ کھولا، اور وہاں کم سے کم 4000 طالب علم تعلیم پاتے تھے، تبھی سے ان لوگوں کو، ان کے ماننے والوں کو جعفری کہا جاتا ہے۔
ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑی اچھی گفتگو رہی ہمارے ناظرین کی، جنہوں نے اپنے نظریات ہم تک بھیجے ہیں کہ مذہب شیعہ کو مذہب جعفری کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے خود آپ نے بھی ناظرین دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں اس حوالے سے، اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ ہمارے مہمان اس موضوع پر ایک مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ لیکن میں یہاں پر مقدماتی طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ مکتب فکر میں اور شیعہ عقیدے کے مطابق نبی اور امام میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، اور کچھ دونوں میں خاصیتیں ایک ہونی چاہیے۔ فرق جو ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ ایک دین کا بانی ہے، یعنی بنیاد جو رکھی ہے وہ اس نبی نے رکھی ہے، اور اس دین کو خداوند عالم سے لیا ہے، اور پھر یہ یعنی پبلک تک پہنچایا ہے، عوام تک پہنچایا ہے۔ یہ کام صرف نبی کرتا ہے، نبی کے علاوہ امام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو امام ہے وہ بانی شریعت نہیں ہے، بانی دین نہیں ہے، بلکہ وہ محافظ شریعت ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ خداوند عالم سے دین لیتا ہے اور عوام تک پہنچاتا ہے، اور امام کا کام یہ ہے کہ وہ دین جو عوام تک بھیجا گیا ہے اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی مشکل ہے تو یہ امام کا کام ہے۔ لیکن کچھ چیزیں دونوں میں ہونا ضروری ہیں. مثال کے طور پر دونوں کا معصوم ہونا ضروری ہے, دونوں کا علم ایک ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ نبی نے جو چیز خدا سے لی ہے وہ تو بہت اچھی طرح لی ہے, لیکن جب پہنچائی ہے یہاں تک یہ جو تفسیر کرے گا امام, یہ ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اور غلط تفسیر کرے, جو ممکن نہیں ہے. تو ناظرین یہ ہے دوسرے, یہ مذہب تشیع کا جو ایک امتیاز رہا ہے کہ ہم نے ائمہ طاہرین کا جو دامن تھاما ہے اور ان سے جو یہ تفسیریں لی ہیں اور دین ان سے لیا ہے, تو یہ اس لیے لیا ہے چونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ہمیں حکم دیا ہے, ہم سے کہا ہے. مثلا خود کہا ہے کہ اگر قرآن تمہارے پاس ہے تو انی تارکن فیکم مستقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, یہ قرآن ہے, دوسرے اہل بیت ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اہل سنت کے بھی بہت سے مورخین نے اس کو لکھا ہے, اور اسی طرح دوسری بھی جو تاکیدات کی ہیں. مثلا کبھی کہا کہ علی اور مثلا جو ان کی اولاد ہے وہ امام ہیں تمہارے لیے, اور اس طرح کی بہت سی احادیث تاریخ میں موجود ہیں. تو ناظرین یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے معصومین علیہ السلام کا دامن تھاما, اور مذہب جعفری بھی جو اس کو کہا جاتا ہے, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے بانی نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے ایک خدمت انجام دی ہے اور کافی خدمت انجام دی ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی, آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حضور ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے یاد تشریف لائے, اور اسی طریقے سے ہم اپنے تمام حاضرین کے جو زحمت کی انہوں نے اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے, پروگرام میں شرکت کی, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. قبلہ جو سوالات کا سلسلہ ہے, میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ نے پہلے پروگرام میں بیان فرمایا تھا کہ بانی جو ہیں مذہب تشیع کے وہ تو درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, چونکہ یہ ایک تفسیر ہے اسلام ہی کی, لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پھر اس کو مذہب جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھا اور بنیادی سوال آپ نے فرمایا, اس کے جواب میں عرض کروں کہ مذہب جعفری جس کی نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دی جاتی ہے, اس کی بنیادی وجہ بیان کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک, کہ جب بھی اسلامی دانش اسلامی علماء کو کہیں بھی کوئی علمی مشکل پیش آتی تو اس علمی مشکل کا حل اور اس علمی دشواری کو سلجھانا یہ صرف اور صرف اسی آستانے سے میسر آیا. بالکل. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تاریخ میں ثابت شدہ,
یعنی اہل بیت اطہار کے در سے ہی ہر مشکل علمی مشکل حل ہوتی.
ہاں جی, علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں رہا اپنے دور میں,
بے شک.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور, بلکہ اس سے پہلے امام باقر علیہ السلام کا دور, کہ جب دو جو اس دور کی طاقتیں تھیں, ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو عباس, وہ آپس میں اقتدار کی رسہ کشی میں مشغول تھے, تو اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے امام باقر علیہ السلام نے اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک عظیم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ میں, اور پھر وہ مدرسہ وہ یونیورسٹی آج کے جس طرح ہمارے مدرسے ہیں کہ یہ دیوبندی حضرات کا مدرسہ ہے اور یہ بریلوی حضرات کا مدرسہ ہے اور یہ شیعہ حضرات کا مدرسہ ہے اور یہ اہل حدیث کا, اس طرح کا نہیں تھا,
ایسے نہیں ہوتا تھا.
اس میں بلا تفریق مذہب و مکتب ہر کوئی آ کے اپنی علمی پیاس بجھاتا تھا,
بے شک.
لہٰذا تاریخی حقائق سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس مکتب میں بیٹھنے والی شخصیات میں, اس یونیورسٹی میں جو شاگرد تربیت پائے, ان میں اہل سنت کے معروف امام مالک شامل ہیں, اہل سنت کے امام ابو حنیفہ شامل ہیں, بلکہ وہ خود فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ لولا السنتان لہلک النعمان, یعنی اس قدر متاثر تھے تعلیمات امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے اپنی جو علمی زندگی ہے اور اپنی تمام جو علمی کاوشیں ہیں ان کی, ان کو مشروط کیا ہے ان دو سالوں سے جو وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں رہے. لہٰذا وہاں بلا تفریق مکتب و مذہب اور کسی کا کیا نقطہ نظر ہے, وہاں سب کی علمی پیاس بجھائی جاتی تھی. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک عظیم کام جو کیا وہ یہ کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو جو اسلام کی حقیقی تعلیمات تھیں، جو قرآن کی حقیقی تفسیر تھی، جو پیغمبر گرامی اسلام کے نورانی کلمات تھے، ان کو لوگوں تک متعارف کروایا۔ لہذا چونکہ ایک بہت زیادہ فرصت ملی امام علیہ السلام کو اور ایک سنہری دور ملا کہ جس میں امام نے ان تعلیمات کو عام کیا، تو تسامحاً کہا جاتا ہے کہ مذہب جعفری کے بانی وہ ہیں، جبکہ وہ بانی نہیں ہیں، انہوں نے اس مذہب کو
یعنی خدمت ارتقا سب سے زیادہ کی ہے،
سب سے زیادہ ان کو موقع ملا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا۔
جی بالکل،
ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس مختصر سے دور میں جو بنیادی کام کیے، ان میں مثلا ایک کام یہ امام نے فرمایا کہ بہت بڑا ایک دینی مدرسہ یا ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی مدینہ میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ دوسرا جو امام نے بنیادی کام کیا وہ یہ ہے کہ یہ ایسا دور تھا کہ جب بہت سارے منحرف فرقے اور گروہ اسلام میں اٹھنا شروع ہو گئے تھے، جن کی کئی ایک مثالیں ہیں، جیسے کیسانیہ تھا، جیسے زیدیہ اٹھے، اور اس طرح کے کئی ایک فرقے اٹھے کہ جن سے امام علیہ السلام نے مستدل انداز سے، انتہائی احسن انداز سے برخورد کی اور ان کو اسلام کی طرف اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کی طرف راغب کیا اور بلایا۔ یہ ایک اور امام علیہ السلام کا بنیادی کارنامہ تھا جس دور میں امام نے انجام دیا۔ اور ایک جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اور بالخصوص یہاں بھی اور مختلف یونیورسٹیوں میں شعبہ جات بنائے جاتے ہیں کہ یہ شعبہ مثلا سائیکالوجی کا ہے، یہ سوشیالوجی کا ہے، یہ فلسفی کا ہے، مختلف شعبہ جات میں تعلیم دی جاتی ہے، یہ سلسلہ اس کے آغازگر اور بانی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہیں کہ انہوں نے ہر موضوع پر خاص شاگردوں کی تربیت کی،
یعنی ان کو جیسے دیکھا، ان کی جو صلاحیتیں تھیں اس کے مطابق،
استعداد کے مطابق اور صلاحیتوں کے مطابق، ایک کو مثلا علم کلام کا اسپیشلسٹ بنایا اور اس کی تربیت کی، ایک کو علم فقہ میں رغبت دی اور اس میں، ایک علم حدیث کا اسپیشلسٹ اور متخصص بنا، اس طرح مختلف شعبہ جات میں،
یہی نہیں خالی بلکہ جابر ابن حیان بھی،
جی ہاں جی،
یعنی جو الجبرا ہمارے یہاں ہے،
طب میں، طب میں اور اس میں مختلف موضوعات میں، خلاصہ عرض کروں مختصر کے مختلف موضوعات میں امام نے شاگردوں کی تربیت کی، اور ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جن کے بعد میں آج تک آثار دنیا اسلام کے لیے ایک علمی میراث کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سنہری موقع تھا جو امام کو ملا اور اس سے مذہب جعفری جو ہے وہ پروان چڑھا۔ لہذا یہ کہنا کہ مذہب تشیع کی بنیاد، یہ بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد اسی طرح جو میں پہلے عرض کیا کہ بانی اس کے خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے۔ امام کو ایک بہت زیادہ موقع ملا اس مذہب کو اور اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے۔
یہ وہی چیز ہے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ دو مشرب تھے، ایک وہ تھا کہ جو ائمہ طاہرین سے اپنے تعلیمات کو لیتا تھا اور دوسرا جو صحابہ کرام سے لیتا تھا، تو یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ حضور، اجازت دیجیے، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی یہاں پر، امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو ہے وہ اگر بانی کے طور پر ہم سمجھے تو یہ مناسب نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جو مذہب تشیع کو کہا جاتا ہے کہ یہ جعفری مذہب ہے، یہ جعفری مسلک ہے، تو وہ صرف اس لیے ہے چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت بڑی خدمت کی ہے اس مذہب کی، اور ایک علمی درسگاہ جو قائم کی تھی جس کا ایک خاص امتیاز یہ تھا کہ اس میں یعنی ہر مکتب فکر کے بلا تفریق مذہب و ملت وہاں پر افراد آتے تھے اور وہ اپنی علمی تشنگی کو بجھاتے تھے اور پھر اس سے یعنی امام سے قصبے فیض کرتے تھے۔ ناظرین، انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔
شیعوں کو جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟
شیعوں کو جعفری اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم درسگاہ تھی جس میں تقریباً 4,000 سے زیادہ طالب علم حصول علم کرتے تھے، دیگر مکاتب فکر کے افراد بھی حصول علم کرتے تھے، مگر ان افراد نے اپنی الگ الگ فقہ تیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم تلک پہنچائی ہے اور مسلسل طور پر جو تبلیغ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ رسول اللہ کی فقہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو جعفری کہا جاتا ہے، چونکہ رسول اللہ کی فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہے۔
یوں تو 12 امام ہیں، پر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ کام کیا۔ آپ نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس کے اندر 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، اس لیے شیعوں کو جعفری کہا گیا۔
جناب جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام جنہیں سب سے زیادہ خدمت کرنے کا موقع ملا، لہٰذا جعفری فرقے کو ان سے منسوب کیا گیا۔
شیعوں کو جعفری اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو نئی زندگی بخشی ہے۔ اس لیے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دین کو بچانے کے لیے قربان ہو گئے اس کے بعد حالات سازگار ہو گئے ہوں، اور اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ ہر کوئی انسان مسلمان بن گیا ہو، مومن بن گیا ہو، متقی بن گیا ہو۔ نہیں، بلکہ اس کے بعد مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، خانہ خدا پر آگ برسائی گئی، اس کے بعد یہ متعدد ظلم واقع ہرا ہوا کہ جس میں حجاج بن یوسف نے اتنا غلط کام کرایا کہ تاریخ اسلام نے اس سے برا واقعہ کوئی نقل ہی نہیں کیا۔ لیکن فقہ جعفری اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ امام نے جب بنی امیہ اور بنی عباس کے مابین جنگ ہو رہی تھی تو امام کو یہ موقع فراہم ہوا، اور امام نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس کے ذریعے سے دین محمدی کا پرچار پوری دنیا میں کیا، اور اس یونیورسٹی کو قائم کر کے کبھی علم اصول کی تعلیم دی، کبھی علم فلسفہ کی تعلیم دی، کبھی علم فقہ کی تعلیم دی، کبھی علم منطق کی تعلیم دی۔ جس زمانے میں لوگ محمد الرسول اللہ کہنے کو، علی ولی اللہ کہنے کو موجب قتل قرار دیتے تھے، اس زمانے میں 4000 زمانوں سے صبح کے وقت مسجد نبوی میں قال الصادق قال الصادق قال الصادق کی آوازیں بلند ہوتی تھی کہ اے امام صادق کچھ فرما دیجئے، اے امام صادق کچھ بیان کر دیجئے، اے امام صادق کوئی بات ایسی کہہ دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ چونکہ سب سے زیادہ احادیث امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، اس لیے ہماری فقہ فقہ جعفری کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو جعفری کہا جاتا ہے۔
ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اپنے مہمان کے ساتھ، لیکن یہاں پر میں صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، مذہب تشیع کا ایک امتیاز جو ہمیشہ سے رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ علم کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی تاریخ ایسی نہیں گزرے گی کہ جس میں مذہب تشیعوں کا اپنا امتیاز علمی اعتبار سے نہ رہا ہو۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی ہمارے مہمان سے سنا کہ امام نے ایک اتنی عظیم علمی درسگاہ قائم کی تھی کہ تمام پوری دنیا سے طلاب آتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ اس وقت جو ہیں وہاں پہ طلاب اور امام کے شاگرد جو ہیں امام سے کسب فیض کرتے تھے۔ اور جو آج یہ نظام یونیورسٹیز میں نافذ ہے کہ الگ الگ شعبے ہوتے ہیں، پھر ان میں تحقیقات ہوتی ہیں، تو یہ بھی درواقعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین ہے، چونکہ آپ کی یونیورسٹی میں اس طریقے سے مختلف شعبوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا۔ تو ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، جو ہم یعنی اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو جعفری کہلاتے ہیں، واقعاً ہمیں علم کے اوپر بہت کام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہماری پہچان بھی علم کے ذریعے سے ہو، اور دنیا ہمیں دیکھے تو یہ کہے کہ واقعاً یہ مکتب جعفری کا ایک طالب علم ہے، ہماری شان ہونی چاہیے یہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہمارے مولانا ہمارے مہمان کے ساتھ ساتھ بہت سے حاضرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے حاضرین کے سوالات کیا ہیں اور پھر ان کے جوابات اپنے مہمان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ قبلہ آپ اجازت دیجئے، حاضرین کی طرف چلتے ہیں، ان کے کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں آپ کے، سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، بسم اللہ، جو آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام سید دانش حسینی ہے۔ قبلہ، میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام و دیگر اماموں نے خدمت دین و ترویج اسلام کی ترویج شیعت کی، اسی طریقے سے مولائے کائنات کے ہاتھ میں، خود امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تو خلافت ظاہری و باطنی دونوں تھی، تو پھر انہوں نے ترویج شیعت کیوں نہیں کیا، آخر کیا وجہ تھی اس کی؟
بالکل، یعنی حضرت علی علیہ السلام جب یعنی پہلے اس کے وہ ہیں امام کی حیثیت سے، تو امام نے کیوں نہیں اس کی ترویج کی اپنی حکومت میں؟
بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، شیعت کی ترویج سے ہمیں یہ پہلے معین کرنا ہوگا کہ ہماری مراد کیا ہے۔
جی،
تو اس سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تبیین، اگر یہ ہماری مراد ہے تو اس میں امام علیہ السلام نے بہت کام کیا ہے، اور اگرچہ امام علیہ السلام، یہ میں سمجھتا ہوں امت اسلامی کی ایک وہ بدبختی سمجھیں کہ امام علیہ السلام کو ایسے حالات ملے کہ تین چار جنگیں پیش آئیں
جی.
اور امام علیہ السلام کا زیادہ وقت ان جنگوں میں گزر گیا
جی.
اس کے باوجود آج اگر اسلامی حکومت کا کوئی آئیڈیل ہمارے پاس ہے, کوئی نمونہ ہے
جی.
اور عدل و انصاف کی مثال ہم دے سکتے ہیں اسلامی حکومت میں
جی.
تو وہ امام علی علیہ السلام کا دور ہے. اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں آج جو ان کے نورانی کلمات نہج البلاغہ کی صورت میں, غرر الحکم کی صورت میں ہمارے پاس موجود
جی.
ہیں
جی.
وہ اسلام کی بہترین تفسیر ہے جو امام علیہ السلام نے بیان کی
جی.
لہذا یہ کہنا کہ امام علیہ السلام نے شیعت کی تبلیغ اور ترویج نہیں کی یہ درست نہیں ہے
جی.
شیعت سے ہماری مراد وہ اسلام ہے اور اسلام کی تفسیر ہے اور وہ امام نے پیش کی ہے
صحیح.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب شورا بنی
جی.
وہ امام علیہ السلام کے اس ظاہری دور سے پہلے
جی.
تو امام نے کہا جہاں بھی قرآن اور سنت کے مطابق حکم ہوگا اس میں علی موجود ہوگا
جی.
اور جہاں پر دوسروں کی سنت کی بات آئے گی وہاں میں قبول نہیں کرتا
جی.
تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں
جی.
کہ امام علیہ السلام نے ہمیشہ قرآن اور سنت کی بات کی ہے اور اس پر پابند رہے ہیں اور اپنی حکومت میں بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے
جی.
اور آج وہ تعلیمات الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں
جی.
یہاں شیعت سے جو میرا مراد ہم لے رہے ہیں
جی.
وہ یہ ہے کہ اسلام کی تفسیر
جی.
اور قرآن اور سنت کی تبیین وہ امام علیہ السلام نے کی ہے
جی. قبلہ بہت اچھا جواب تھا ماشاءاللہ, بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اجازت دیجئے ہمارے حاضرین میں سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ان کا سوال کیا ہے جی. بسم اللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام نظر مختار ہے. ماشاءاللہ آغا صاحب کی جو ہے سن کے بہت ہی فیض ہوئے ہیں
جی.
اور ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ امام صادق علیہ محمد کا تو بیان کہ تمام معصومین نے بھی تو خدمتیں کی ہیں
جی,
تو پوچھ دیں کہ کچھ چند خدمتوں کے بارے میں.
جی بالکل, بہت ہی اچھا سوال ہے. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ نے تذکرہ کیا
جی.
دوسرے اماموں نے کیا خدمات انجام دی ہیں
جی. ماشاءاللہ وقت بہت کم ہے, میں
جی.
مختصر سے وقت میں
جی.
وضاحت کروں اس کی کہ دیکھیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ جو دین کی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف مواقع پر نہ تنہا اسلام کے اندر کہیں بھی انحراف آیا تو اس کو درست کیا اور دلائل کے ساتھ ان منحرفین کے ساتھ مقابلہ کیا اور مناظرہ کیا
جی.
بلکہ جو لا دین تھے
بالکل.
جو دوسرے ادیان کے ماننے والے تھے ان کے ساتھ بھی مختلف مناظرات ملتے ہیں
جی.
اور یہ صرف امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی نہیں ہے بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی کئی ایک واقعات ملتے ہیں
جی.
پھر امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ علمی مناظرے ہوئے اور علمی مباحثات ہوئیں
جی.
اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام, امام نقی علیہ السلام, امام عسکری علیہ السلام, ان سب ائمہ نے
جی.
اپنے اپنے دور میں جو ان کی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری یہ تھی
جی.
کہ دین کی انہوں نے درست لوگوں کو تفسیر بیان کرنی ہے اور چونکہ وہ جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی فرمایا
جی.
کہ وہ محافظ شریعت ہیں, جہاں بھی شریعت پر کسی طرف سے بھی یلغار ہوتی
جی.
وہ علمی اعتبار سے ہو یا اور دوسرے اعتبار سے ہو, سیاسی اعتبار سے ہو, امام علیہ السلام کا موقف آج بھی تاریخ کے سینے میں ثبت و ضبط ہے کہ امام علیہ السلام جس امام کا بھی دور ہوا
جی.
امام نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان سازشوں کا, جو بھی اسلام کے خلاف سازشیں اٹھیں
جی.
یا کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئی تو امام نے اس کا شافی اور کافی جواب دیا اور اس مشکل کو حل فرمایا
جی.
لہٰذا نتیجہ میں عکس کروں وہ یہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہونے والا یہ مکتب و مشرب اور مذہب
جی.
اور اسلام کی یہ حقیقی تفسیر جو آج بھی ہمارے پاس باقی ہے, یہ مرہون ہے ان کاوشوں کی جو ان 11 ائمہ علیہ السلام نے, جو جانشینان واقعی ہیں رسول اسلام کے, انہوں نے کردار ادا کیا اور مرکزی اور بنیادی کردار ادا کیا
حضرت علیہ السلام کے بعد
جی, کہ آج بھی ہمارے پاس الحمدللہ وہ تعلیمات موجود ہیں اور اس پر مذہب شیعہ کاربند ہے.
جی قبلہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ جواب تھا، جیسا کہ سوال بھی بہت عمدہ تھا. اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی یہاں پر اس حوالے سے کہ کیا خدمات انجام دی ہیں ہمارے ائمہ طاہرین نے، خاص طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے. تو ہمارے مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ ہمارے تمام اماموں نے بہت خدمت انجام دی ہے، اور جو کچھ بھی آج ہم تشیع کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، یا بلکہ یہ کہا جائے کہ خود اسلام کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، چونکہ جو سب سے بڑا کردار ہمارے اماموں نے ادا کیا ہے وہ اسلام کی حفاظت کا کردار تھا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ اسلام کتنے نشیب و فراز سے گزرا ہے، کتنے ایسے مراحل تھے کہ جہاں اس کے لیے بہت سی مشکلات پیش آئی ہیں، اور ہمارے اماموں نے سب سے عظیم کردار جو ہے وہاں پر ادا کیا ہے اور اسلام کی حفاظت کی ہے. تو جو یہ آج اسلام ہے ہمارے سامنے، یہ بھی مرہون منت ہے ہمارے ائمہ طاہرین کی خدمات کا. ناظرین، اجازت دیجیے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ یہاں تک رہے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے اماموں نے کتنی خدمت انجام دی ہے اسلام کی، اور کتنا عظیم کردار ادا کیا ہے اسلام کی ارتقاء میں. جو آج اسلام ان منازل کو طے کر رہا ہے، یہ دین ہے ہمارے معصومین علیہ السلام کی. درواقع حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، ان کو جو آگے پہنچایا ہے وہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے پہنچایا، اور آج بھی الحمدللہ اسلام اتنا غنی مذہب ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی مشکل نظر نہیں آتی. اور اگر آپ خود اسلام کی تفاسیر کو دیکھیں، تو جو اس کی تفسیر تشیع ہے، جو اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچی ہے، جو ایک معقول تفسیر ہے، اور جس کا پورا سلسلہ جو ہے وہ معصوموں کا ہے، جس میں کسی طرح کی کسی لغزش کی، کسی خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو واقعاً اس تفسیر کو اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارا یہ مذہب اتنا غنی نظر آتا ہے ہر اعتبار سے. اور اس کی جو تعلیمات ہیں، اس میں ہر طرح کی مشکل کا جواب ملتا ہے، چاہے وہ ہماری مادی مشکلات ہوں، چاہے وہ ہماری معنوی مشکلات ہوں، چاہے وہ اعتقادی مشکلات ہوں، وہ اخلاقی مشکلات ہوں، جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا جواب دیا ہے. اور یہ نتیجہ ہے ہمارے ائمہ طاہرین کی خدمات کا، خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام. چونکہ وہ جو عظیم درسگاہ جس کو آگے بڑھایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، درواقع اس کی بنیاد جو رکھی تھی وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں رکھی گئی تھی، لیکن جو اس کو آگے بڑھایا اور اس کو رونق عطا کی، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا کی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کتنی عظیم درسگاہ تھی کہ بلا تفریق مذہب و ملت دنیا اس سے کسب فیض کرتی تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آج علوم رائج ہیں، ان تمام کا سر چشمہ ہمارے معصومین ہیں. اگر غور کریں اور تعصب کی نظروں سے پردے ہٹ جائیں، تو پھر ہم یہ حقیقت ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں، تو پھر ان تمام علوم کا سر چشمہ ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں. اور کون؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام. تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر علم میں کس مقام پر ہونا چاہیے؟ جتنے بھی علوم ہیں انہیں ہمیں جو جائز علوم ہیں، یہ نہیں کہ آپ جادو سیکھنے کے لیے جائیں، جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، جن کی ضرورت ہے وہ آپ سیکھیے، اس لیے کہ وہ آپ کی میراث ہے، وہ معصومین سے آپ تک پہنچے ہیں. اور ناظرین، اگر خدا نخواستہ ہمارے یہاں کوئی جاہل رہ جائے، تو پھر بڑی شرمندگی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے رسول وہ ہیں کہ جو مثلا جن کے اوپر خداوند عالم نے اگر کتاب نازل کی ہے، تو کون سی کتاب؟ کتاب علم، جس کی جو ابتدا ہی ہے وہ علم سے ہے. جو ہمارے رسول ہیں وہ، ان کو شہر علم کہا گیا، اور جو امام ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے. اور پھر امام جعفر صادق اور دوسرے معصومین علیہ السلام تمام ایسے ہیں جنہوں نے سب سے بڑی خدمت علم کی. تو آج ہمیں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم سے سرشار کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو جب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ہم آئیں تو سرخ روح ہو کر آئیں، اور واقعاً ایسے بنیں کہ جو ہمیں علی دیکھ کر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھ کر ہمیں فخر کریں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے. یہیں پر ہم آپ سے خداحافظی کریں گے. قبلہ، آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، اور اسی طرح اپنے تمام ناظرین کے اور حاضرین کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی. بہت شکریہ. یہیں پر آپ سے خداحافظی کریں گے. ناظرین، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.